الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وہ جو اللہ سے کیے ہوئے پکے وعدے کو کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس میں بقرہ کی 27 نمبر آیت ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فاسقین کی دو صفات ذکر کی۔ فاسق کہتے ہیں جو بڑے گناہ کرتا ہو اور توبہ نہ کرے، یا چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھے اور اتصال کے ساتھ اور کنٹینیوٹی کے ساتھ کرتا جا رہا ہو، یعنی کہ اسے چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، تو ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ اب فاسق شخص کی اللہ تعالیٰ نے دو صفات ذکر کی کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے حقوق کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، تبھی وہ فاسق ہے، تبھی گناہ کو معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اگر اسے اللہ کی پرواہ ہو تو وہ کیوں گناہ کرے، یا اسے فکر ہو کہ میں گناہ چھوڑنے ہیں، اپنی اصلاح کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی فکر ہو۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اسے لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی، لوگوں سے ریلیشن شپس بھی، ایون اپنے بلڈ ریلیشن شپس بھی، کلوز ریلیشن شپس کو بھی وہ پورا نہیں کرتا ان کے حقوق کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ٹریننگ ہی ایسی نہیں ہے، اس کی سوچ ہی ایسی نہیں ہے کہ مجھے ہر چیز کو اس کے معیار پہ رکھنا ہے یا اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ وہ صفت ہے، یہ وہ احساس ہے، یہ وہ خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں انسان کا، جس کو اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کہ ہر چیز اللہ کے لیے کرے، ہر چیز۔ وہ معمولی بات اس کی نظر میں ہو یا بڑی بات ہو، وہ دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو، ہر چیز اللہ کے لیے کرے، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی یا کم ہوگی تو یہ نیچرل اس کے آؤٹ کمز ہوں گے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی پرواہ نہیں ہوگی، حکام کو کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا، کرے گا مکمل شوق سے، خوشی سے نہیں کرے گا۔ اور لوگوں سے بھی اس کے ریلیشن شپس ایسے ہی ہوں گے کہ کبھی پورے کر دیے ان کے حق، کبھی پامال کر دیے، کبھی غصہ آیا تو جو منہ میں آیا کہہ دیا اور نقصان پہنچا دیا، خوش ہوا تو اگلے کو نواز دیا۔ تو اس طرح کی، یعنی اس کی سٹیبل پرسنالٹی نہیں ہوتی، وہ اپنے جذبات اور احساسات کے پہ مغلوب ہوتا ہے، احساسات اور جذبات اس پہ غالب رہتے ہیں۔ اللہ کا حق اس وقت پورا کر دے گا، نماز پڑھ لے گا، روزہ رکھ لے گا، زکوٰۃ، جب اس کا ایک جذبہ جوش آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ جذبہ جوش کم ہوگا تو فوراً واپس اپنی روش پہ آتا ہے اور وہی نماز، وہی روزہ، زکوٰۃ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان کو سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ساری کوشش اسی لیے، کون سی کوشش؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان کو دین کی بات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمان کو تو پہلے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے یا میں مسلمان ہوں، تو یہ بھی بات کلیئر کر لیں کہ مسلمان کو بات بتانا یا اس کو دہرانا اور اس کا احساس کرنا اور ایسی محفلوں کا اہتمام کرنا، اس کی امپورٹنس یہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کسی کو علم نہ ہو تو اسے علم حاصل ہو جائے، یعنی مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا اس چیز کی شیورٹی نہیں دیتا کہ اس شخص کو ہر چیز پتہ ہوگی، تو علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ علم نہیں ہے تو وہ آ جائے گا، لیٹس سپوز کو علم ہے۔ اب اگر علم ہے تو ہو سکتا ہے اس کا علم بڑھ جائے، کوئی نیا پوائنٹ مل جائے، کوئی نئی بات سٹرائک کر جائے اس کو، اس کا علم ریوائز ہو جائے، تو ایک یہ۔ تو اس لیے دین کی جب بھی کوئی محنت کی جائے گی تو اس کے تین آؤٹ کمس ہوں گے، یا دین کا احیا ہوگا، زندہ ہوگا دین، یعنی کہ نہ سننے کی وجہ سے، نہ اس محفل میں جانے کی وجہ سے، نہ ایفرٹ کرنے کی وجہ سے اس صاحب کو ڈمپ ہو جاتا ہے، پتہ اسے ہوتا ہے لیکن اس کی کانشیس میں نہیں ہوتا، تو اس ریویژن سے وہ کانشیس میں آ جاتا ہے، اس کے ذہن دوبارہ ریوائز ہو جاتی ہے بات، تو احیاء ہوتا ہے دین کا، یا دین کا بقا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو پہلے پتا تھا، اب اس سٹیٹ اور سٹیج پہ رہنے کے لیے بھی ایک ایفرٹ کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس کی سٹیج بہت ہائی ہو لیکن اس پہ سٹیبلٹی کے لیے بھی تو کوئی ان پٹ اسے چاہیے، ادروائز کیا ہوگا، جیسے ہی محنت ختم ہوگی وہ گراف نیچے آنا شروع ہو جائے گا، تو احیا بقا یہ چیزیں، ان چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کی ایفرٹ کی جائے، مسلمان کو دین کی بات بتائی جائے، اس کا تذکرہ چلتا رہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے نالج فریش رہتا ہے جب تک اس کے لیے کوئی ایفرٹ کی جاتی ہے، کوئی بھی دنیا کا نالج پہ ایفرٹ ختم کر دی جائے وہ الٹیمیٹلی ذہن سے نکل جائے گا، اس کی پریکٹس سے نکل جائے گا، پریکٹس سے پہلے نکلے گا پھر ذہن سے نکل جائے گا، اسی لیے جب دین کی محنت ختم ہو یا دین کی بات سننا سنانا ختم ہو جائے تو سب سے پہلے پریکٹیکل لائف سے دین نکلتا ہے، ذہن میں رہتا ہے، عقیدے کا مسلمان ہوتا ہے لیکن پریکٹس میں کچھ نہیں ہوتا یا کم ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی آخری رزلٹ جو ہوتا ہے اگر پھر بھی کوئی محنت نہ ہو تو وہ ذہن سے بھی نکل جاتا ہے، تو عقیدے سے انسان نان مسلم بن جاتا ہے، وہ کافر بن جائے، وہ ایتھیسٹ بن جائے، وہ جو بھی بن جائے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ کبھی نہ ذہن میں شیطان ڈال دے یا ذہن میں کبھی بات نہ آئے کہ اس ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیشہ وہ جس بھی لیول کے ایفرٹ ہو اس کا فائدہ ہوگا، وہ کم از کم فائدہ یہ ہوگا بقا ہوگی، کہ وہ زندہ رہے گا، لوگوں کی زندگیوں کے اندر وہ چیز باقی رہے گی، اگر ادروائز وہ چیز نکل جائے گی، پریکٹیکل سے نکلے گی پہلے اور پھر ذہن سے، اور اگلی نسلوں میں ہو سکتا ہے بالکل ہی واش آؤٹ ہو جائے، وہ چیز بالکل ہی بینش ہو جائے، ذہن میں بھی نہ ہو، عقیدہ بھی نہ ہو، تو اس لیے اس محنت کو ہمیشہ امپورٹنس دیں، کیونکہ یہ کئی بار سوال ایک رائز ہوتا ہے کہ کیا اس محنت کا فائدہ ہے، کیا ضرورت ہے اس چیز کی، اگر نہ بھی ہو تو کیا، تو نہ نہیں ہوگا تو یہ دونوں میں ضرور ایک آؤٹ کم ہوگا، اگر وہ تھا کسی لیول پہ وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا، یا وہ پہلے ہی نیچے تھا تو کبھی اوپر نہیں جائے گا، اسی لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی یہ کرتے رہتے تھے، ان کی بھی وعظ و نصیحت چلتی رہتی تھی مسجد میں، ان کی بھی علم کے حلقے بھی لگتے تھے، ان کے بھی حالانکہ وہ کہیں گے ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، نہیں، ایک اس کو زندہ رکھنا، اس کی ریویژن بھی تو ایک چیز ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی کہتے تھے ہاں اس نے مجھے وہ بات یاد کرا دی، حالانکہ وہ پائے کے صحابہ ہوتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پائے کے صحابی، انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمایا تو ان پہ ایک حال طاری ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ جس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اب اس خطبے میں قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہیں، اور وہ آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اور یہ غزوہ احد میں نازل ہوئی، یعنی کتنا پہلے، غزوہ احد میں آلموسٹ 8 سال پہلے وہ آیت نازل ہو چکی تھی، اور 8 سال پہلے وہ ان حالات پہ نازل ہوئی تھی، یعنی کہ وہاں پہ جب جنگ ہوئی اور یہ خبر پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو سب کے حوصلے پست ہونے شروع ہو گئے، تو اس وقت یہ آیت اتنی بعد میں، لیکن اس میں میسج یہ دے دیا گیا کہ ایسا کیوں ہوا، کہ کیا اگر اس طرح ہو جائے تو کیا تم دین پھر چھوڑ دو گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دین زندہ ہے، وہ اگر دنیا سے چلے جائیں، تمہارے درمیان سے چلے جائیں تو وہ ختم ہو جائے گا دین، تو یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پڑھی، یعنی اس خطبے میں پڑھی، آئی تو پہلے سے موجود تھی، علم بھی تھا، لیکن وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے فیل ہوا کہ یہ تو اسی سچویشن کے لیے اتاری گئی، تو ان کی وہ جو ایک کیفیت تھی وہ کنٹرول میں آ گئی، وہ کم ہو گئی، تو یہ فائدہ ہے دین کی ریویژن کا، ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، کسی شیخ عالم کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے، کہتے میرا دین تم لوگوں کی وجہ سے زندہ ہے، تم آتے ہو میں تم سے کوئی بات کہتا ہوں تو میرا دین زندہ ہے، اگر تم نہ ہو تو ہو سکتا ہے مجھے ڈکلائن شروع ہو جائے. تو کہنا بھی فائدہ مند، سننا بھی فائدہ مند. تو اس ایفرٹ کی ایک اہمیت ذہن میں ہونی چاہیے، اور زندگی میں مستقل یہ ارادہ ہو کہ موت تک اس ایفرٹ میں جڑا رہوں گا کہنے سننے کی. تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہائی لائٹ کی وہ دو ہیں، ایک کہ دونوں حقوق امپورٹنس رکھتے ہیں، میرے بھی اور انسانوں کے بھی. اور انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طبقے کا ذکر کیا، وہ کہا کہ جن سے میں نے حکم دیا کہ جوڑو رشتہ داری، یہ ان سے توڑتے، کیونکہ جو اس درجے تک درجے میں اتر آئے کہ ان رشتہ داریوں کا بھی خیال نہ کرے تو اس نے غیر کا کیا خیال کرنا ہے. وہ مال کے لیے تو ہو سکتا ہے خیال کر لے، اسے سچ بھی بولے کہ جی میرا بزنس چلے گا، ہو سکتا ہے اور کسی وجہ سے تو کر لے خیال، لیکن اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا. وہ کوئی انسانیت کی، اگر اس کے اندر کوئی ہوتی، کوئی انسانیت کی خیر خواہی ہوتی تو پھر وہ اپنے ان رشتہ داروں کا بھی خیال کرتا. تو یہ دین کا ایک بہت اہم شعبہ ہے. اب اس کے اندر کمی یا نقص کیوں آتا ہے، اس پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں جو اہم چیز ہے جس کو آپ کہیں کہ لب لباب ہے، اس چیز کی سمری ہے، وہ یہ کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ان حقوق کو پامال کرتا ہے، یعنی روٹ کاز اگر کہا جائے تو یہ غصہ ہے. اب غصہ کیوں ہے، اب ہم اس کو پروب کر رہے تھے، کیوں یہ کہہ دینا کسی کو کہ دوسروں کا خیال کیا کرو، اپنے رشتہ داروں کا حق کو حق پورے کیا کرو، یہ آسان ہے، لیکن پریکٹیکل لائف میں جب انسان اترتا ہے تو اسے اس کے اگینسٹ سچویشنز ملتی ہیں کہ جہاں پہ وہ چاہے بھی تو کئی بار اس سے غلطی ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ روٹ کاز انالیسس کیا جائے کہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں حق پورے کیے جاتے دوسروں کے. تو ان میں سے جو میجر کاز ہے وہ ہے انسان کا غصہ. وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک صفت دی ہوئی ہے، ایک اس کو ایک کریکٹرسٹک دیا ہوا ہے غصے کا، جو کہ اس کے اندر موجود ہے، اس کو نکال نہیں سکتا، اس سے بچ نہیں سکتا، وہ اس کی وجہ سے انسان اس طرح کے رد عمل دکھا دیتا ہے، ریئیکشنز دکھا دیتا ہے. اب اگلا کوشچن یہ تھا کہ غصہ ہے، اس کو اب کیسے، اس کی کازز کیا ہیں پہلے، اور پھر کنٹرول کیا کیسے کیا جائے، اور پھر اللہ نے کیوں دیا، یعنی اس کا یوز کیا. تو کاز پہ ہم بات جب کر رہے تھے تو ہم نے یہ ذکر کیا کہ اس کی کازز میں مین کازز جو ہیں، آل دو اس کی اس سے زیادہ کازز ہوں گی، لیکن مین جو کازز ہیں، کیونکہ ایک کوٹ یہ بھی ہے کہ 80% آف پرابلمس جو ہوتی ہیں وہ 20% آف کازز کی وجہ سے ہوتی ہیں. دنیا کے اندر 80% آف پرابلمس آر ڈیو ٹو 20% آف کازز. تو روٹ کاز انالیسس کا ایک رول یہ ہے کہ ان 20% کو ہٹ کرو، اس سے 80% مسئلہ خود ہی ختم ہو جائے. تو اسی اگر رول کے اپلائی کریں تو جو امپورٹنٹ کازز ہیں غصے کی، ان کو پہلے رکھنا چاہیے کہ ان پہ محنت کی جائے، آل دو وہ تھوڑی سی نظر آئے، اس سے دیکھیں گے کہ میجورٹی آف ٹائم غصہ کنٹرول میں ہوگا. اور ان میں جو ہم نے بات کی وہ ابھی تک ہم کر چکے کہ ایک تو بدگمانی نہ کرنا، اچھا گمان رکھنا، کہ مختلف سچویشنز انسان کی زندگی میں آتی ہیں، روز آتی ہیں، ڈیلی آتی ہیں، اس میں اس طرح کا انسان کا رد عمل ہو کہ پازیٹو سوچے، اس کی عادت ڈالے. یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، وہ خود ہی یہ بات سن بھی لے گا، لیکن وہ جب پریکٹیکل لائف میں اترے گا اسے پتہ بھی نہیں ہوگا وہ بدگمانی کر رہا ہے. کئی بار اس کو ایسے ایک ساتھ شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اسے پوائنٹ آؤٹ کرتا رہے کہ یہ دیکھو بدگمانی، یہ بدگمانی تم کر رہے ہو، تو وہ اپنی اصلاح کرتا جائے. اور استاد اور شیخ رکھنے کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک منیمل لیول اچیو کر لے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے اس میں وہ ہے کہ دوسرے کو مارجن آف ایرر دینا، کہ ہر انسان کے اندر وہ ہے خرابی ہے، اس چیز کا خیال رکھنا کہ دوسرے کو معذور نہ رہتے کہ ٹھیک ہے خرابی ہے ہر انسان کے اندر ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، جہاں اس سے غلطی ہوتی ہے مجھ سے بھی ہوتی ہے، تو اس طرح کی پازیٹیو تھنکنگ لے آنا، اس کو کہہ رہا ہوں کہ مارجن ایرر دے دینا، اس کی غلطی کو قبول کر لینا، ایکسیپٹ کر لینا، تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ، اگر یہ اس کے اندر کوالٹی آ جائے انسان کے اندر تو کئی بار وہ غصے کو کنٹرول کر لے گا. تیسری امپورٹنٹ چیز جو ڈسکس کی تھی وہ ہے ایکسپیکٹیشن ٹوٹنا. انسان کی ایکسپیکٹیشن جب ٹوٹتی ہیں تو تب اس غصہ آتا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لو کرے. یہ مستقل، یہ ساری ایک ایک جو پوائنٹ ہے یہ مستقل فیلڈز ہیں، ان کو اچیو کرنا، ان کا سٹینڈرڈز اور ان کی ایک جو لیول ہے اس کے لیے ایک بہت محنت کی ضرورت ہے، ایک زندگی کا ایک حصہ درکار ہو سکتا ہے، لگ جائے اس کو حاصل کرنے میں کئی سال لگ جائیں اس گریجول اپنی ٹریننگ کے اندر. لیکن یہ تو بتاؤ کن اسپیکٹس میں اسے ٹریننگ کرنی ہے اپنی. تو ایک ہو گیا کہ اچھا گمان رکھنے کے ٹرین کرے، ایک ہو گیا کہ دوسرے کو مارجن ایرر دے کہ دوسرے غلطیوں کو ایکسیپٹ کرے، تیسرا ہو گیا کہ جی ایکسپیکٹیشنز کو اپنی لو کرے اور یہ سوچے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے. مطلب کہ یہ نہ سوچے کہ نہیں ایسے ہونا چاہیے، یہ سوچے کہ دنیا ہے، یہ کوئی جنت نہیں ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوں گی جیسے میں چاہ رہا ہوں اور بہت ساری چیزیں نہیں ہوں گی جیسے میں چاہ رہا ہوں. تو یہ جو اس سے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یعنی یہ اس کو میں ون آف دا مین فیچر قرار دیتا ہوں، کیونکہ اکثر اوقات یہی ہوتا ہے، بلکہ کئی بار میں نے انالیسس کیا تو 95% یا 99% بھی کہتے ہو تو غلط نہیں ہے، پرسنٹ ٹائم یہی ہوتا ہے کہ کسی شخص کو غصہ آیا جائے تو اس کے پیچھے کاز ہوتی ہے اسے ایکسپیکٹیشنز ٹوٹی ہوتی ہے. تو وہ لیکن آبویسلی اس نے ایک ایکسپیکٹیشن رکھی ہوتی ہے، ہر شخص سے ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہے، ہر شخص سے، دوست سے، گھر والوں سے، پیرنٹس سے، ہماری ایک ایکسپیکٹیشن ہے. آل اوور سڈن جب اس سے اگینسٹ ہوتا ہے تو فوراً ریئیکشن اندر جنم لیتا ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا رہا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فوراً یہ تھنکنگ لائے کہ اپنی ایکسپیکٹیشن سمجھ جائے گی، جو میں سمجھ رہا تھا کہ یہ ہوگا وہ نہیں ہوا، اور جہاں پہ پھر وہ فارمولا اپلائی کرے گا دنیا نہیں، وہ یہ جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یا ایسا ہی ہوتا ہے. بہت بہت مرتبہ انسان لوگ ایکسپیکٹیشن پہ نہیں پورا ہوتا تھا، کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، کوئی ریسیو کر دیتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے. تو یہ ہوگا دنیا کے اندر، یہ ہوتا ہے، اس کو ایکسپٹ کریں کہ ہاں یہ ایسے ہوتا ہے، دنیا ہے. ایک ایشو جو آگے انشاءاللہ اور ڈیٹیل سے ذکر کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو دنیا سمجھ نہیں رہے، ہم اس کو چاہ رہے ہیں جنت کی طرح ہو، ہم اس کو، ہم نے ایک سٹینڈرڈ سب نے سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہم ان کو اچیو کرنا چاہتے ہیں ہر صورت کے اندر، اور ہم اس کو جو معاملہ ہمارا جنت کے ساتھ ہونا چاہیے وہ ہم یہاں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے ہماری پرابلمس زندگی کی بہت بڑھ گئی ہیں. مثال کے طور پہ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں، میں یہ بات نہیں کہہ رہا کہ ایک ٹارگیٹس ہونے نہیں چاہیے، ٹارگیٹس بالکل ہونے چاہیے، لیکن ہمیں فلیکسیبلٹی شو کرنی چاہیے. اگر ہم ٹارگیٹس نہیں اچیو کر سکے کسی وجہ سے یا کر سک رہے تو ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا ہے، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے. بہت ساری ریزن سے ٹارگیٹس اچیو نہیں ہوتے، وہ میری غلطی ہوتی ہے، کبھی دوسرے کی غلطی ہوتی ہے، کبھی دوسرے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی کرتا ہے، کبھی اس کے اندر جو شر کا مادہ ہے وہ اس کی وجہ سے جان کے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کرتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے یا غلطی کرتا ہے، یعنی یا غلطی سے کرتا ہے یا جان کے کرتا ہے، جو بھی وجہ ہے. تو یہ اسی طرح دنیا بنی ہوئی ہے، اور ہر ایک کو سمجھے کہ مجھے آزمایا جا رہا ہے. اس کو اگر میں ایک ورڈ دوں وہ ہے کہ اس ایم آف لائف یا اس زندگی کی حقیقت کو سمجھے، ریالٹی آف لائف کو سمجھے کہ اس دنیا کی زندگی یہ جنت کی زندگی نہیں ہے، یہاں پہ آزمایا جا رہا ہے، یہاں سچویشن ہی سچویشن ہے، یہاں مسئلے ہی مسئلے ہیں. ایک انسان حل کرتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا حل کرتا ہے تیسرا آتا ہے، جو تیسرا حل کرتا ہے چوتھا آتا ہے. فار ایگزامپل ایک بچے کے مسئلے پوچھیں اس کے اپنے مسئلے ہوں گے، اور اس کے ذہن میں ہوگا کہ اگر میں ینگ ہو جاؤں، جوان ہو جاؤں تو میرے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، میری پڑھائی مکمل ہو جائے گی. وہ ختم ہوتی ہے تو اگلے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں کہ اب اچھی جاب لینی ہے، जॉब का एक पूरी परेशानी है, हर कोई कहता है कि दुआ करें इसे अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छा कोई रिस्क का सिलसिला बन जाए, वो पूरा होता है तो शादी शादी का मसला कि शादी इसकी हो जाए, शादी होती है तो बच्चे हो जाएं तो बच्चों की परवरिश के मसाइल हल हो जाएं और रिस्क के मसाइल सही रहें, वो होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बच्चों की शादियां, उनकी पढ़ाई, यानी कि जो पीछे से तसलसल था वो शुरू हो जाता है। और जब वो भी उस स्टेज से गुजर जाए, इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो पोतों के और नवासे नवासों के मसले शुरू हो जाते हैं। यानी किसी स्टेज पे इंसान ये नहीं कह सकता कि नहीं अब तो मैं बिल्कुल सेटल्ड हूं और अब मैं बिल्कुल मसलों से आजाद हूं। तो इस तरह से जिंदगी को ले, जिंदगी को आइडियलाइज कर ले कि नहीं बिल्कुल मसलों से एक दिन आएगा मैं बिल्कुल आजाद होकर बैठ जाऊंगा, तो ऐसे ये आइडियलाइजेशन है, ये ऐसा नहीं होगा। अगर होगा भी बहुत छोटे ड्यूरेशन के लिए होगा। तो ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। अब अगर इस शख्स को कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी शख्स से या वैसी जिंदगी के अंदर, तो वो कोई उसके रिएक्शन ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ कंट्रोल हो, वो समझेगा ऐसा ही होता है। कोई धोखा दे दे तो हाँ देते हैं हम, सुनते नहीं रहते स्टोरीज कितने लोगों को धोखा हो गया, लोग झूठ बोलते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, मिसहैप्स होते हैं, ये तो होता है। हाँ एक झटका पड़ता है, एक रिएक्शन जनरेट होता है, लेकिन वो शुड बी इन कंट्रोल, उसका एक कंट्रोल होना चाहिए इंसान के उसके ऊपर, वो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो इस चीज को इंसान रियलाइज करे कि ये जिंदगी की रियलिटी क्या है। तो एक्सपेक्टेशंस को लो करने का ये मुराद है कि रियलिटी ऑफ लाइफ को समझे कि जिंदगी के अंदर ऐसे होता रहेगा, होता रहता है, इस पे एक शॉक में आने की जरूरत नहीं है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, ये चीज नहीं। फौरन उस चीज को कहे कि अच्छा ये हो गया, अब मैंने क्या करना, ये हो गया अच्छा मैंने क्या करना, ना ये कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो और फिर सारी जिंदगी उसके गम में गुजर जाए। फॉर एग्जाम्पल किसी का कोई अपाहज बच्चा पैदा हो जाए, अब ये एक रियलिटी है जिंदगी की, हो गया। अब मेरे पास दो दो किस्म के रिएक्शन, मैं उस गम में कि क्यों हो गया, मेरे साथ ही क्यों हो गया वगैरह वगैरह, अब मैं सारी जिंदगी उस गम में बैठा हूं, तो क्या जिंदगी वेस्ट हो जाएगी, जिंदगी तो गुजरती जाएगी। लेकिन जिस एम को अचीव करने के लिए मुझे भेजा गया था, जितने मेरे अंदर पोटेंशियल रखे गए थे, जितनी मेरे अंदर क्वालिटीज रखी गई थी, वो सारी वेस्ट हो जाएगी। और दूसरे मेरा रिएक्शन हो सकता है कि ठीक है इसमें अच्छा ये हो गया है, तो पार्ट ऑफ द लाइफ होता है बहुत सारे लोगों का, मैं ये एक्सपेक्टेशन मेरे साथ नहीं होगा, मैंने क्यों एक्सपेक्टेशन रखी, जिसके साथ होता है वो भी तो एक इंसान होता है ना, हम दूसरों के लिए सुनते हैं। अगर इसके साथ हो गया तो इसे फौरन एडजस्ट करना चाहिए एक नई सिचुएशन पे, हाँ ये हो चुका है अब मैंने क्या करना है। तो ये बात की जा रही है कि एक्सपेक्टेशन लो करने से ये मुराद है कि एडजस्ट कर ले नई सिचुएशन में फौरन, ये फॉरन का वर्ड से मुराद है कि जल्दी, विद इन फ्यू डेज और विद इन फ्यू आवर्स, जितना जल्दी करेगा उसका फायदा है, वरना होगा क्या कि जिंदगी गुजरती जाएगी, जिंदगी ने नहीं रुकना, और ये वेस्ट करेगा लाइफ को। जिंदगी के सालों गुजर वेस्ट होते हैं, 10 10 साल, 20 20 साल, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था, अल्लाह ताला ने क्या कुछ करने की सलाहियत उसमें नहीं रखी थी, लेकिन सिर्फ इस रीजन से कि उसने पॉजिटिव थिंकिंग, अपने आप को एक्सपेक्टेशंस को लो ना किया, नई सिचुएशन में एडजस्ट ना किया, उसने टोटली वेस्ट कर दी अपनी जिंदगी। ये बहुत अहम चीज है, इस क्वालिटी को पैदा करने की जरूरत है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्हें बड़े बड़े ऐसे लाइलाज मर्स हैं, लाइलाज मीन्स फॉर में ब्लड डिजीज, और वो डिपेंडेंट है इंजेक्शन पे, फैक्टर्स उनको लगते हैं। अब किसी शख्स के अंदर ये बीमारी हो और अब उसके क्या क्या एक जहन में सो जाती है कि मेरी जिंदगी का क्या मकसद है, मैं मर जाने कब तक ये लगेंगे, एक ये थिंकिंग है, एक ये थिंकिंग है कि ठीक है ये तो जो होना था हो गया, अब मैं क्यों ना एक ऐसा भी काम करूं कि दूसरों को ये ना हो या जिनको है उनके मसले हल। ये अब मैं जानता हूं, इसलिए जिक्र किया कि ऐसे शख्स को जानता हूं कि जिसको ये मसला है और उसने ये दूसरा रिएक्शन शो किया और ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उस ऑर्गेनाइजेशन को रन कर कभी तक कर रहा है कि दूसरों की हेल्प आउट कर, अवेयरनेस क्रिएट कर, फंड्स इकट्ठे कर रहा है, उनकी हेल्प आउट कर रहा है। अब ये उस मसले का सही यूज है, यानी मसले का भी तो सही यूज सीखना होता है। देखिए गुस्सा सिर्फ गुस्सा ये नहीं होता कि इंसान दूसरे पर बरस पड़े, सिचुएशन में भी गुस्सा आता है इंसान को कि क्यों हुआ है, ये भी गुस्सा है, लेकिन गुस्से को सही डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुसलमानों के साथ जो कुछ दुनिया में अब हो रहा है, तो इसमें एक बेबसी लेकिन एक गुस्सा भी जनरेट होता है कि क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए। अब इसको सही डायरेक्शन देना इंपॉर्टेंट, इस ये गुस्सा मिस यूज भी हो सकता है। सही डायरेक्शन क्या है कि इस वक्त क्या किया जाए, मेरे बस में क्या है, यानी बीइंग ए इंडिविजुअल मेरे बस में इस वक्त क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बस में ये है कि अपनी इस्लाह कम से कम करूं, क्योंकि सारी हदीस कुरान हदीस जो हम जिक्र करते रहते हैं उसका खुलासा ये होता है कि जो उम्मत के साथ हो रहा है या होगा क्यामत के करीब, जो हदीस पाक में आता है कि काफिर कौमें ऐसे एक दूसरे को दावत देंगी जैसे हम, जैसे तुम खाने पर दावत देते हो, सहाबा का फरमान, जैसे खाना रखते हो कि वो आ जाओ, इस तरह सारी काफिर कौमें एक दूसरे कहेंगी आ जाओ मुसलमानों पर टूटो। सहाबा हैरान हो गए, क्या मुसलमान बहुत थोड़े होंगे? नहीं, कहा मुसलमान बहुत ज्यादा होंगे, तो फिर ऐसा क्यों होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनके अंदर वहन की बीमारी आ जाएगी। सहाबा ने पूछा वो क्या है, तो कहा कि दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ, मौत से नफरत। तो अब ये है रूट कॉज, खुद बता के डायग्नोज कर गए कि वो क्यों पैदा होगी। ऑब्वियसली जब तस्करे और दीन की डिस्कशन और दीन को इंसान अपनी जिंदगी से निकाल दे, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को निकाल दे, तो नेचुरल रिजल्ट है, फिर खुद ब खुद दुनिया की मोहब्बत इंसान में आती है, माल की मोहब्बत आती है, और खुद ब खुद इंसान जब दुनिया की मोहब्बत है, मौत का खौफ और डर और नफरत खुद ही पैदा हो जाती। तो अब इसको निकालने के लिए एफर्ट किया दीन की अवेयरनेस। तो अब इस जो भी सिचुएशन थी उसको, उसके गुस्से को मैं डाइवर्ट कर सकता हूं इस तरफ, ठीक है मैं दीन के अवेयरनेस खुद भी हासिल करूं, दीन के अवेयरनेस दूसरों में भी पैदा करूं, अपने अमल को रोज बरोज बेहतर करूं, अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से रोज बरोज बेहतर करूं। मैं शिकवा कर सकता हूं, सारी रात बैठ के, सारा दिन बैठ के महफिलों में बात कर सकता हूं कि ये हो रहा है, तो माशरे में ये हो रहा है और ये हो रहा है और ये हो रहा है, लेकिन मैं करता कुछ क्यों नहीं? यानी कि एक शख्सियत ऐसी है जिसमें वो मेरे 100% कंट्रोल में और वो मेरी है, मैं उस पर किसी से शिकवा नहीं कर सकता, तो उसको मैं ठीक कर दिए, ये तो मैं अपने आप से कसम कर सकता हूं। दूसरे तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उन्हें मैं से बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन अपने आप मैं कितना ठीक हो चुका हूं। तो ये है गुस्से को सही डाइवर्ट करना, मतलब मिस यूज हो जाए, मायूसी आ जाएगी या ओवर रिएक्ट कर जाएगा। तो गुस्से का सही इस्तेमाल, जैसे सही डायरेक्शन है ना, इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेक्टेशंस को लो करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करना, इससे देखेंगे कि अक्सर गुस्सा इंसान को इसी वजह से आते हैं। वाइफ से एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी नहीं हो रही, पेरेंट्स से एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, रिश्तेदारों से कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही, तो महसूस करेंगे कि मैं ओवर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। वो कहे अच्छा, ये भी कोई कह सकता है मैं ओवर एक्सपेक्ट नहीं, मैं तो नॉर्मल जो होना चाहिए रवैया, जो फलां का फलां के साथ है, फलां देखो उसकी बीवी उसके शौहर के साथ ऐसी है, फलां के शौहर के साथ शौहर अपनी बीवी के साथ ऐसे है, दूसरों की एग्जाम्पल दे कि वो ऐसे, मैं तो वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो होना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि सारी दुनिया में लोग इंसान एक जैसे थोड़ी है, सारे कपल्स एक जैसे थोड़ी है। ये दुनिया के अंदर ये भी एक आजमाइश होती है कि अल्लाह ताला ऐसा कोई साथ लगा देता है या ऐसी कोई रिश्ता जोड़ देता है कि जो इंसान के लिए कि कंटिन्यूस आजमाइश होती है, उसको एक कंटिन्यूस आजमा रहा होता है कि उसका रिएक्शन क्या है। यानी मैं अल्लाह ताला के हाँ ये कह के कतई नहीं छूट सकता कि अल्लाह ताला फलां शख्स ऐसा था, मैं क्या करता, मुझे गुस्सा आ गया, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मुझे गुस्सा आ गया, क्यों आ गया, कंट्रोल क्यों नहीं किया उसने। तो ये कोई बहाना या ये कोई आंसर नहीं है इस सिचुएशन का कि मैं ब्लेम कर दूं दूसरे को और एग्जाम्पल दूं तीसरे की कि वो ऐसा और वो ऐसा, ये इस तरह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक किसी रिश्तेदार ने मुझसे बदतमीजी की, तो मुझे ठीक एक्सपेक्टेशन से ये नहीं करेगा, या धोखा दिया या झूठ बोला, اب جب میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوا مجھے غصہ آیا، لیکن فوراً میں سمجھ جاؤں کہ اچھا آئندہ کے ساتھ لیے میں ایکسپیکٹیشن تھوڑی لو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے یہ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، آل دا میں پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید نہیں بولے گا، لیکن دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے بولتے ہیں لوگ، تو اس نے بول دیا تو آئندہ سے ایکسپیکٹیشن اور لو. لیکن جب ہم ریجیکٹ رہتے ہیں کہ نہیں یہ ہوا کیوں، اس نے کیا کیوں، اس کی مجال کیسے وغیرہ وغیرہ، تو تب وہ ریئیکشن آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. فوراً انسان نئی سچویشن میں اڈاپٹ کر لے کہ اچھا یہ ہوا تو اب میں نے مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہوا، ایسے ہوتا ہے. وہی جو جتنی بات ہو گئی دوسرے کو مارجن اور ایرر دینا، اس کی ایرر کو ایکسیپٹ کرنا اور یہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو لو کرنا، اور اچھا گمان کرنا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی غلط فہمی ہو سکتا ہے، اس کو غصے میں ہو اس سے، ہو سکتا ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، ہو سکتا ہے مجھے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو. تو یہ ساری چیزیں وہاں اپلائی کرے گا تو وہ غصہ ہو سکتا ہے ختم نہ ہو لیکن کنٹرول میں رہے. وہ جو انسان کے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے غصہ، بول جس سے غلط بولتا ہے یا تکلیف دے دیتا ہے اگلے کو، وہ نہ ہو، یا اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا وہ ہائپر ٹینسو ہو جاتا ہے، وہ چیزیں شاید نہ ہو. غصے کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہونا مقصد ہے. ہر ایک کے نیچے فرق ہے، کسی کو بہت غصہ آتا ہے کسی کو کم آتا ہے. بات ساری یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ود ان لمٹس رہنا چاہیے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے. اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے تقدیر پہ یقین. تقدیر پہ یقین، اس کی ڈیٹیل بات تقدیر پہ ہو چکی ہے. جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تقدیر پہ انسان کو یقین ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھ جائے کہ جب کسی نے کوئی ایکٹ کیا ہے وہ اس نے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے کروایا، اللہ کی ویل سے ہوا ہے. اب ایسے شخص کیسے کسی سے الجھے گا؟ اس کی مثال ایسے دی جاتی ہے کہ اگر کوئی جانور ہو اسے مارے کوئی شخص پتھر، تو کوئی جیسے فار ایگزامپل کتا ہے اسے پتھر مارے وہ پتھر کے پیچھے نہیں جاتا، اس شخص کے پیچھے بھاگتا ہے یا اسے اس کو بار کرتا ہے، اس کو بھونکتا ہے. کیوں سے پتہ یہ پتھر خود نہیں آئے، اس نے پھینکا ہے. تو اسی طرح جتنے لوگ ہمارے ساتھ دنیا میں ڈیل کر رہے ہیں یہ خود نہیں ڈیل کر رہے، ان سے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، اور ان سے الجھنے کی بجائے ادھر اپنا معاملہ صحیح کرے. ان سے مطلب یہ سوچے کہ اس نے کیوں کہا، سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کروایا ہے تو کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی کو سوچے کہ اللہ تعالیٰ آزما رہے ہیں مجھے، کسی چیز پہ وارن کر رہے ہیں، میری تربیت کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اپنا ریلیشن شپ اللہ تعالیٰ سے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور عبادت کا یہی فائدہ ہے، عبادت سے اللہ تعالیٰ سے ریلیشن اسٹرانگ ہوتا ہے، عبادت سے اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ریلیشن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو اس سے اخلاقیات بھی بہتر ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس شخص کی عبادت صحیح اور مضبوط اور یعنی کہ جو رولز اینڈ ریگولیشن اس کے مطابق ہے، تو پھر اس شخص کی نظر اللہ پہ رہتی ہے. جب فوراً کسی نے کچھ کیا تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نہیں کر رہا، یہ کچھ کروایا جا رہا ہے کسی سے. کیوں کروایا جا رہا ہے؟ انسان پھر انالیسس شروع کرتا ہے، کیا مجھ سے کوئی گناہ ہوا، انالیسس کرے اپنے زندگی کا تو توبہ کرے، وہ نکل آئے گا، کیونکہ انسان گناہ سے پاک تو ہے نہیں، غلطی ہوتی ہے، اس کو کرے توبہ. پھر دوسری چیز یہ دیکھے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہے ہوں، میرے اندر کوئی تکبر ہو، بڑائی ہو، اس کی میری اصلاح کی جا رہی ہے. کہ جب کسی سے انسان کا ایسے واسطہ پڑتا ہے کہ جو سختی کرتا ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اس کی میں پامال ہوتی ہے، اس کا جو اندر کی ایگو ہوتی ہے پامال ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے میری ٹریننگ کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو فوراً اللہ کی طرف نظر جائے کہ یہ ہوا کیوں. یہ ہے جس کا تقدیر پہ ایمان پورا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز دنیا کی ایسی نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو رہا. فوراً ذہن میں دو ریئیکشن آئے، گناہ تو نہیں ہوا، اور ظاہر بات ہے گناہ سے پاک سمجھ نہیں سکتا انسان کو، تو توبہ کرے اور فوراً یہ سوچے کہ مجھے کیا میسج اس میں ملا ہے، میرے اندر کیا کوئی ہو سکتا ہے تکبر پیدا ہونے لگ گیا ہو، خود پسندی پیدا ہونے لگ گئی ہو، اپنی آپ کی محبت پیدا ہونے لگ گئی ہو، اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک کسی کے ذریعے سے کوئی بات کروائی تاکہ میری وہ ختم ہو.
اور مجھے اپنی وہ جو اوقات ہے اور میری جو بندگی ہے وہ واپس لوٹے. تو اس طرح کی تھنکنگ لے کے آنا یہ تب ہی ممکن ہے جب تقدیر میں ایمان پورا ہوگا، یقین پورا ہوگا. اور ایسا شخص غصے میں نہیں آتا، الجھتا ہی نہیں کسی سے. جیسے حضرت مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اب یہ اصل ہے یا ویسی بات سمجھانے کے لیے، وہ یہ لکھا ہے کہ کسی شخص نے شیطان کو دیکھا اپنی کشف کی نظر سے کہ شیطان بڑا مایوس ہے. تو اس نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ فلاں سامنے وہ بیٹھا ہوا نا، اس نے مجھے پریشان رکھا. کیسے؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کو مایوس کروں، اس کو غصہ دلاؤں، یہ غصے میں نہیں آتا. کیسے ٹرائی کی؟ کہتے وہ دھاگا چلتا ہے، دھاگا چرخا چلاتا ہے تو دھاگا اس میں سے بناتا ہے. تو میں نے کسی جانور کی شکل اپنائی اور اس دھاگے میں گھس گیا، دھاگے ٹوٹ گئے. تو اس شخص نے کوئی ریئیکشن شو ہی نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ دھاگے لیے اور پھر جوڑنا شروع ہو گیا، گرے باندھ دیے اور پھر کام شروع کر دیا. پھر تھوڑی دیر گزری، میں نے کہا پھر ایک ٹرائی کرتے ہیں، پھر جا کے میں نے خراب کر دیا سارا کام، وہ پھر صحیح کر دی، ویسے شروع کوئی ریئیکشن ہی نہیں. تو کہتے یہ میں اس کو چاہتا ہوں یہ اس ٹریک سے اترے، یہ ٹریک سے اترتا نہیں. یعنی وہی ٹریک سے اترنا، غصے میں آئے کوئی جملہ بولے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے، کوئی کچھ کرے، یہ کچھ کرتا ہی نہیں. اب اس کی مثال دے کہ مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے یہی بات لکھی ہے کہ اس شخص کو مقام حاصل ہو چکا تھا کہ وہ اب ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا دیکھتا تھا. انہیں کہا یہ خود نہیں کچھ کر رہا، یہ جو آ کے جانوں میں گھس جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف بھیجا جاتا ہے. تو کیس میں کیا اللہ کی طرف سے ایک بھیج دیا خراب ہو، پھر ٹھیک کر. میں نے ریئیکٹ یہ کرنا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ کیونکہ انسان کے پاس جو ریئیکشنز میں آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں وہ دو میں میجرلی ڈیوائڈ کی جا سکتی ہیں. ایک، کچھ چیزیں اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، اختیاری ہوتی ہیں، اور کچھ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں. اس نے صرف یہ سوچنا ہوتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول کو اگر وہ انالیسس بھی شروع کر دے اس کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس کا کئی کہا ہی یہ جا رہا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، وہ انسان کی اختیار سے ہی باہر ہے، وہ چاہے بھی تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں. ہاں، دوسری پوری آپشن اویلیبل ہے کہ جو اس کے کنٹرول میں اختیار میں ہے کہ اس کو کیسے، یعنی کیا کیا آپشن میں کر سکتا ہوں عملی طور پر، اس کے ریئیکشن کے طور پر. فار ایگزامپل، جو میں نے مثال دی کہ بچہ پہنچ پیدا ہو گیا، ہاں اب میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ ہاں بیسٹ ڈاکٹرز کو اس کو دکھاؤں، جو جو اس کی بہتر تربیت ہو سکتی ہے، اس کی اپ گروتھ ہو سکتی ہے، اس کی اپ برنگنگ ہو سکتی ہے، وہ کرتا جاؤں، یہ میرے کنٹرول میں ہے. اس بات میں سوچوں کہ یہ ہوا کیوں، کیسے ہوا اور یہ کیوں ہوا، اس کا کیا فائدہ، ویسٹڈ آف ٹائم. تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں اپلائی، ہر شعبے میں اپلائی ہو سکتا ہے. جب بھی میرے ساتھ کوئی معاملہ ہو، میں ان دو میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا، کچھ چیزیں میں اختیار سے باہر ہوں، کہ اختیار میں کیا ہے، اب میں کیا کروں، بٹ آپشنس کیا اویلیبل ہیں، ہاں یہ ہے میں کر لیتا ہوں. اس کے ریزلٹس کیا آئیں گے، اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ریزلٹس آ رہے ہیں اپ ٹو دا مارک یا نہیں آ رہے. اگر آ رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، نہیں آ رہے تو پھر دے اور ٹرائی کرو. یہ مسلمان تو ایک ایسے مطلب کہ ہارتے ہی نہیں ہے کبھی، اس سے کوئی چیز دنیا کی نہیں ہرا سکتی، کوئی چیز مایوس نہیں کر سکتی، کوئی چیز ایون کئی بار غم زدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہوتا دیکھ. یہ مشہور واقعہ کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے ہیں سفر میں، پیچھے ان کی بیوی اور بچے ہیں، لوٹتے ہیں تو بچہ فوت ہو گیا، یعنی لوٹنے سے تھوڑی دیر پہلے بچہ فوت ہوا، ماں اور بچے تھے گھر میں، بچہ فوت ہوا ماں کے سامنے، ماں کو پتہ ہے بچہ فوت ہو گیا، ادھر شوہر آتا ہے. اب اس ذہن میں اس کی بات آتی ہے کہ یہ ابھی آیا ہے اتنے مہینوں بعد، تو اگر میں اس کو ابھی انفارم کروں گی تو یہ تو غم میں ہوگا، پتہ نہیں کس حالت میں آیا، تو اسے کوئی ڈسکلوز نہیں کرتی. اب یہ کیسا ریئیکشن، کیسی ماں ہے، کیسا اس کے اندر دل ہے، لیکن چونکہ وہ سمجھتی ہے اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو وہ اس کی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوا وہ ریئیکشن. اس نے پورے تحمل سے اس کو کھانا دیا، اس کے ساتھ بیٹھی، اس نے بچوں کو پوچھا، اس نے کہہ دیا لیٹے ہوئے، वो लेटा हुआ है। तो इसमें भी झूठ नहीं है, मतलब कि एक ऐसा अल्फाज कह दिया कि जो दोनों तरफ अप्लाई हो जाए। जब पूरे उसने उसको रेस्ट दे दिया तो फिर उसे डिस्क्लोज किया अगली सुबह कि देखें अगर कोई अमानत की रखवाए और लेना है आ जाए तो क्या देनी चाहिए। अब बिल्कुल नहीं चाहिए, अमानत कहते ही इस चीज में कि जो दूसरे की होती है आपके वक्ती रखी जाती है, मालिक आ जाए तो उसको वापस करो। तो कहा कि अल्लाह ताला ने हमें एक बेटा अमानत दिया था वो अल्लाह ने वापस दिया। तो वो सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते, पूरा वाक्य सुनाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के अल्फाज फरमाए, मफहूम है कि इस सब्र की वजह से तुम्हें अल्लाह ताला औलाद में बरकत दे। और उनकी फिर आगे औलाद हुई और वो बड़ी नेक साले औलाद थी। तो लेकिन ये सारे हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, क्या वजह थी कि वो ऐसे लोग थे या ऐसे कैसे लोग बन जाते हैं। इवन अभी तक एक बात खत्म नहीं हुई, अभी तक जो मेहनत करते हैं वो अभी भी ऐसे ही होते हैं। वो क्या चीज अपने अंदर इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, अपने अंदर डाल लेते हैं, वो यही हर चीज को अल्लाह की तरफ से होता देखना। कोई चीज खुद नहीं हो रही, अल्लाह की तरफ से हो रही। अब जो इसका ये हो वो तो हर चीज को, इवन ग्लास को गिर जाए तो वो ये नहीं समझता खुद गिर गए। जब फलां शख्स लेके आज उसके हाथ से गिर गया तो उसको गुस्से से देखे कि इसने क्यों मेरा कीमती ग्लास गिराया है, वो समझते ये इसने नहीं गिराया, ये अल्लाह ताला की तरफ से गिराया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही रिएक्शन था कि कई बार ऐसा भी हुआ कि कोई चीज को नुकसान हुआ तो किसी ने कुछ कहने की कोशिश की तो कहा कि नहीं, जो तकदीर में था हो गया। क्या मतलब, वो ये अल्लाह की तरफ से हो चुका है। तो ऐसा शख्स उलझता नहीं है, परेशान नहीं होता, गुस्से में नहीं आता, गुस्से में ना जिसमें आता आउट ऑफ कंट्रोल गुस्से में नहीं आता, एक तहम्मुल और सुकून सा जिंदगी में उसके होता है, एक पीस ऑफ माइंड होता है, एक उसके अंदर सुकून की कैफियत होती है। और ये वो चीज है जो दीन कहता है कि ये आती है दीन के थ्रू, अल्लाह उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानने के थ्रू। अल्लाह बे जिक्र अल्लाह तत्मईन्नुल कुलूब, दिलों का कल्ब का कुलूब अल्लाह के जिक्र और याद, याद अल्लाह से ताल्लुक पैदा करती है, जिक्र अल्लाह से ताल्लुक पैदा करता है, ताल्लुक से उसकी ये कैफियत हो जाती है कि उसे वो हर चीज अल्लाह की तरफ होता देख रहा होता है। तो अब खुद ब खुद उसके अंदर एक सुकून वाली कैफियत पैदा होती है। ये वो सुकून है कि जो कहीं नहीं मिलता, ये किसी बाजार में किसी दुकान में नहीं मिलता। बेड सोफे एयर कंडीशन कमरे ये सब मैं कुछ कर सकता हूं, लेकिन उसके अंदर अगर मेरी ये कैफियत अंदर नहीं है, मैं परेशान बैठा हूं, बात बात में किसी से बोलना चाहूंगा ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ये क्यों हो रहा है, हाँ ये ना हो जाए, ये क्यों हुआ था, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर जगह उलझाऊंगा। और ऐसे बंदे कहते हैं, कभी वो कहेगा मेरे अंदर खौफ है, कभी कहेगा मेरे अंदर गम है, कभी कहेगा मुझे परेशानी है। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो बेहतरीन घर है, बेहतरीन जॉब है, बेहतरीन बैंक बैलेंस, बेहतरीन औलाद, फिर क्या कमी है। नहीं, मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं, वो खौफ नहीं खत्म होता, वो गम नहीं खत्म होता। तो इस तरह के अल्फाज से उसको डिस्क्राइब करते, कुछ नहीं है, ये सिर्फ डिस्कनेक्शन है अल्लाह और इंसान के दरमियान। वो जैसे ही कनेक्ट होता है तो ये अंदर इंसान के इंफिल्ट्रेट करती है सुकून की कैफियत। ये अल्लाह की तरफ अता की जाती है, ये इनाम दिया जाता है कैफियत का। ये अब ऐसे शख्स को एक ईसाई चीजें उसे छिन भी जाए वो सुकून से सो रहा होगा। होता है इंसानों के साथ, जल्दा आया कितने खरबपति करोड़पति लोग बिल्कुल जीरो पे चले गए, वो भी इंसान थे। लेकिन अगर इंसान के अंदर ये कैफियत हो तो वो उसका गम हद से नहीं बढ़ेगा, उसका रिएक्शन हद से नहीं बढ़ेगा, वो अल्लाह ताला से शिकवे नहीं शुरू करेगा। वो फिर भी कहेगा ठीक है हो गया, अल्लाह ताला ने लिए दिया था, अल्लाह ताला ने दे दिया, वो फिर दे सकता। एक रियल वाकया मैं सुनाता हूं। एक शख्स था, उसका बिजनेस था काफी ज्यादा, बिजनेस के अंदर उसने फिर एक पार्टनर भी रख लिया और उस पार्टनर ने उसको डिसीव किया और ऑलमोस्ट सारा माल लेके वो भाग गया। अब इस शख्स की कैफियत बहुत अजीब, गालबन वो बांग्लादेश में था, उस पाकिस्तान आ गया। तो फिर उसने एक अल्लाह वाले से रजू किया और ये सारी बात बताई और मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ,
اتنا مال تھا میرا وہ سب چھن گیا اور میں کیا کروں گا، سیٹل تھا وغیرہ وغیرہ، جو جو ریئیکشن ہوتا ہے. تو یہ بات کی کیونکہ اللہ والوں کے دل میں تو بات ہوتی ہے کہ یہ خود نہیں ہوا، مطلب کروایا گیا. تو انہوں نے کہا کہ مال لے کے بھاگ گیا، رزق لے کے بھاگ گیا، تو تمہارا رزق کہاں ہے؟ یہ اس کے یعنی لوگوں کے ہاتھ میں ہے یا اللہ کے ہاتھ میں؟ اس نے اللہ کے ہاتھ میں، ایمان اور عقیدہ تو تھا. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ تمہارا رزق آسمانوں میں، پھر سمائے رزق کو پھر سمائے، آسمانوں میں رزق ہے، وہاں سے وہ اتارتا ہے ایک مقدار کے اندر. تو کہاں ادھر ہے رزق، اس پہ تو نہیں کوئی حملہ کر سکتا. تو تمہارا رزق تو ہے، ہاں تمہارا بظاہر مال لے کے بھاگ گیا، وہ تو چلے گا، اللہ نے تمہیں پالنا ہے. اب اس وقت یہ شکوے شکایتیں کرنے کی بجائے ریئیکشن یہ شو کرو کہ پلان کرو اب کیا کرنا ہے، ایک. اور دوسرا یہ پلان کرو کہ میں نے پوری ایمانداری سے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور تیسری چیز کہ اس شخص کو معاف کر دو اللہ کے، ٹھیک اس نے جو کیا کر دیا میں نے معاف کیا. یہ تین کام کرو. اس نے تین کام کیے، اس کو معاف کر دیا، پلان کیا کہ میں ایمانداری کی زندگی گزاروں گا، اور تیسری چیز سے پلاننگ شروع کی اب کروں کیا. تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ وہی نا، اللہ فیصلے تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. یا ہم میں فیل ہوتا ہے کہ پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، لیکن پھر یہ کیوں ہوا؟ یہ اپرچونیٹی کی جس کو کہتے ہیں کریٹ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس ہم سے بہتر یا لوگوں سے بہتر کیپیبلٹی والوں کی اپرچونیٹی کئی بار کریٹ نہیں ہوتی. تو یہ دو مختلف چیزیں، ہم کیپیبلٹیز میں ناز کرتے رہے، اپرچونیٹی کس نے دی؟ پہلی بات کیپیبلٹی کس نے دی، دوسری بات اپرچونیٹی کس نے دی. تو اس کو وہ کیپیبل تھا بزنس کا، اسے اپرچونیٹی اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دی. وہ کیا کہ اس کے دن میں ڈالا، اس کو کسی بندے سے ملا دیا کہ جس سے اس نے کہا کہ مجھے ٹرک کرائے پہ دو، میں اس میں ادھار پہ دو، اور میں اس میں یہ کروں گا کہ لوڈ کر کے اسے سپلائی کروں گا سامان، جو پیسے آئیں گے میں تمہارا ادھار واپس کر دوں. اس نے دے دیا. تو ود ان آلموسٹ 5 ایئرس اس شخص نے خود جا کے بتایا کہ اب میں 15 کروڑ روپئے کما لوں. کہ ادھر سے بارش ہوئی ادھار سے، پیسے آئے ایک کے دو ٹرک، اور اب وہ درجنوں ٹرکوں کا مالک تھا جس سے وہ کر رہا تھا یہ کام، اور وہ خود اس نے 5 سال میں آ کے 15 کروڑ کا سر مالک، پیک میں بزنس. تو حالات پہ ریئیکٹ کرنا یہ سیکھنا چاہیے. اور یہ آ جاتا ہے کہ اگر انسان کو یہ سمجھے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، یہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. اب اس کے ساتھ یہ بھی لنک کر لیں انسان کہ اگر کوئی شخص برا کہہ رہا ہے مجھے آ کے تم ایسے، تو یہ نہیں کہہ رہا، یہ کہلوایا جا رہا ہے. اور کوئی میری تعریف کرنا شروع کر دے آ کے، تو اب یہ ناز کرنا کہ میرے اندر کچھ ہے، نہیں میرے اندر کچھ نہیں ہے، یہ کہلوایا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ ہوگی کہ آزمایا جا رہا ہوں کہ فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے یا شکر میں کرتا ہے. اور یہ اللہ والوں کی حالت ہوتی ہے، یعنی کہ جن کا اللہ سے تعلق ہو کہ وہ خوشی میں، یعنی کوئی ان کی تعریف کرے تو کوئی خوش نہیں ہوتے، اور کوئی ان کی برائی کرے تو انہیں کوئی غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ برائی تو میرے اندر ہے، برائی کرنے والا سچ بول رہا ہے، اور جو تعریف کر رہا ہے اسے میری کچھ باتوں کا نہیں پتا جو میری برائیاں، اگر میری برائیاں اسے پتہ چلنے یہ کچھ نہ کہے. تو تقدیر کا جو کہا کہ براڈ ہیڈنگ، تو اس کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں اس حوالے سے، جو ہماری زندگی الجھی ہوئی ہے یہ سالو ہو جائے. اور کچھ چیزیں ہم نے اسی کانسیپٹ اور اسی اللہ تعالیٰ سے لنک نہ ہونے کی وجہ سے خود کریٹ ہو گئی ہیں اس کے نیچرل آؤٹ کم کے طور پہ. ان میں سے ایک امپورٹنٹ یہ، ہم پاس پریزنٹ اور فیوچر بول رہے ہیں. کسی شخص کی پریزنٹ کو دیکھو تو ہو سکتا ہے بالکل سیٹسفائیڈ ہو کہ ہاں بالکل میں اس وقت جو ہوں سیٹسفائیڈ لائف ہے، لیکن وہ پاس میں الجھا ہوگا کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، اس وقت یہ غلطی نہ کرتا نا تو یہ ہو جاتا، یہ غلطی نہ کرتا یہ ہو جاتا. فار ایگزامپل میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس ملینئر بندہ،
وہ یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں وقت میں اگر وہ پلاٹ نہ بیچتا نا، 15 لاکھ کا میں نے بیچ دیا، اب وہ 1 کروڑ کا، وہ نہ کرتا تو آج میرے پاس یعنی کہ اتنے پیسے اور ہوتے. اور بلکہ آل دو وہ اس وقت ملینئر ہے، لیکن وہ اتنا غم زدہ ہے اس پاس کے ڈیسیزن پہ کہ اسی میں الجھا ہوا. پاسٹ فیوچر، اچھا یہ نہ ہو جائے، یہ ہو گیا تو یہ کیا ہوگا. تو ان شارٹ پاسٹ اور فیوچر نے ہماری زندگی کو کمپلیکیٹ کر دیا. پریزنٹ میں اگر ہم رہیں تو ہم اتنے کمپلیکیٹڈ لائف نہ ہو. پریزنٹ میں اگر لیٹس کوئی پرابلم ہے بھی تو اس میں دیکھیں کہ ہاں اختیار میں کیا، غیر اختیاری کیا ہے، جو غیر اختیاری اس کو ڈسپوز کرے، اختیاری جو ہے اسے فل ایفرٹ ڈال دے. یہ ہے سمپل سی لائف. اس کو کیوں کمپلیکیٹ انسان کرتا ہے پاسٹ اور فیوچر اور یہ جو میرے کنٹرول آؤٹ آف کنٹرول چیزیں انہیں پہ فوکس کر کے، کہ ہر وقت آؤٹ آف کنٹرول چیزوں پہ سوچنا. فار ایگزامپل جیسے ریلیشن شپس کی بات ہو رہی ہے، تو ریلیشن شپ سے بات کوئی بھی ریلیشن شپ لے لیں، فار ایگزامپل فاتح کی طرف سے پرابلم ہے، بہت غصے کے تیز ہیں، بہت کوئی اور مسئلہ ہے، تو وہ ہے مطلب اب میرے اختیار میں تو نہیں ان کو بدل دے، آؤٹ آف کنٹرول چیز ہے. اب میں نے کرنا کیا یہ میں سوچوں. میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، میاں بیوی ایک دوسرے پہ رہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے اور وہ ایسے کیوں ہے، تو یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. یہ سوچے کر کیا سکتے ہیں ہم اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے. تو کوئی بھی پرابلم اٹھا لے اس میں دو ہوں گے، یا کچھ چیز ہم کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے. ان چیز پہ فوکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں جو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو اس پہ فوکس انسان کرے اور فل فوکس کرے، فل انرجی ڈالے. اس میں یہ نہیں کہا کہ کچھ کرے نہ انسان، فل انرجی اس طرف یوٹیلائز کرے اور پاسٹ اور فیوچر کو اپنی زندگی سے نکالے. پاسٹ جو ہوا وہ گناہ ہوا، غلطی ہوئی، غلطی یا دنیاوی ہوگی، دنیاوی غلطی ہے تو اس میں سے ایک میسج لے کہ ہاں غلطی کیا کی تھی، ڈیٹا کلیکشن میں غلطی تھی، ڈیسیجن میکنگ میں غلطی تھی، کیا میں نے غلطی کی، اور پھر اپنے آپ کو بھی مارجن آف ایرر دے کہ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہوتی ہے، تو اس میں ڈیسیجن لینے میں غلطی ہوگی تو وہ ہر انسان سے ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوگی. تو اس میں میں صرف میسج لوں کہ آئندہ وہ غلطی ریپیٹ نہ ہو، اس کو ڈسپوز آف کرے کہ ٹھیک ہے بھائی میسج آ گیا کہ یہ غلطی کی تھی، آئندہ میں نے یہ غلطی اس طرح نہیں کرنی، اپنے آپ میں امپروو کرنا ہے، بس ختم، ڈسپوز آف. کوئی گناہ ہو گیا بڑا تو مایوسی کی بات نہیں، توبہ کر، توبہ کر آج تک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس سے سچے دل سے معافی مانگے، اللہ تم سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، ڈسپوز آف. گناہ کی یاد، یعنی کہ یہ احادیث میں مینشن ہے، قانون حدیث میں، یعنی بزرگوں کا قول تو یقیناً ہے کہ جب انسان غم کو اپنے اوپر ایکسٹرا آرڈنری حاوی کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے غم کے حوالے کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرو سالو آپ خود، جب انسان اس کو اللہ تعالیٰ پہ سپرد کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہاں یہ ہوا، یعنی کہ یہی مطلب جو ساری بات ہے اس کا، یہی یعنی اسٹیٹمنٹ سے یہی مراد ہے کہ اللہ کے حوالے کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہوئی تھی، گناہ ہوا تھا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، بس اس کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، تو ختم ہو گیا گناہ. اب اس گناہ کی دین میں رکھ کے ساری زندگی غم زدہ ہے نا، اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں چاہتے. یوں سمجھے اللہ تعالیٰ مومن کو پریشان اور غم زدہ اتنا نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں اس کے اندر ایک اللہ کی خشیت، خوف اور آخرت کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس طرح کا مسلمان ہر وقت پریشان اور ڈپریس، اور جو اس کے ساتھ آئے وہ کہے کہ یہ تو بیچارہ پریشان ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طرح کا مسلمان مومن نہیں دیکھنا چاہتے. تو کازز یہی ہوتی ہیں کہ ایک نیک مسلمان کی اکثر کاز یہ ہوتی ہے کہ جی مجھ سے گناہ بہت ہوئے، ان کا کیا بنے گا، اس کا سولوشن یہ ہے کہ اس سے نکلے. یہ بھی ایک غم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں. اس غم اس وقت تک تو ٹھیک ہے کہ اسے توبہ پہ لے آئے، جب توبہ کر لی تو وہ اس کو سمجھے کہ معاف ہو گیا، میری زندگی سے ختم ہو چکا ہے. یہ اچھا گمان اللہ سے رکھنا ضروری ہے، ورنہ انسان اللہ تعالیٰ کی وہ رحمت کی صفت کو نہیں سمجھا. اور جس کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا سمجھ آ گئی وہ فوراً یہ کرے گا اللہ مجھے معاف کر دیں، اور اس کو یقین ہوگا مجھے معاف کر دیا گیا. جب انسانوں کو حکم ہے کہ ایک دوسرے کے پاس معافی مانگو تو معاف کر دینا چاہیے، تو اللہ سے کوئی سچے دل سے معافی مانگے تو یہ نہیں ممکن کہ اللہ معاف نہ کرے. اللہ نے قرآن میں اعلان کیے ہیں کہ جو معافی مانگے گا معاف کروں،
تو اپنی ماضی سے غلطیوں سے سبق سیکھنا، اپنی غموں گناہوں سے معافی مانگنا، یہ ہے ماضی، بس پاس ختم. فیوچر میں یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، ایک اس کا سلوشن ہے پلان کرے. اچھا یہ پلاننگ اچھی کرے، کیونکہ یہ پریزنٹ کا کام ہے، اچھی اچھی پلاننگس کرے کہ یہ کروں گا یہ کروں گا، یہ ہو گیا تو یہ کر لوں گا، بس فیوچر ڈسپوز کرے. اس وقت اپنے اندر جھانک کے، اپنے قلب کے اندر، دل کے اندر، میرے اندر فیوچر کا کوئی خوف ہے تو کیوں ہے؟ میں نے کوئی ذمہ نہیں لیا ہوا اپنے فیوچر کا، جس نے ذمہ لیا ہوا ہے وہ جاگ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو یہ توقع سے توکل کہتے ہیں، یہ ہے مومن کی پرسنالٹی، کہ جس کو نہ فیوچر کا خوف ہے، پلان کر رہے، پلاننگ سے کوئی ڈینائی نہیں کر رہا، فیوچر کا خوف نہیں، ماضی کا غم نہیں. اس کو قرآن پاک نے جو جگہ جگہ کہا کہ جو اللہ کے دین پہ چلتا ہے اسے فلا، کہ اسے نہ خوف ہوتا ہے نہ غم، اور جنت کی کوالٹی ذکر کی، اسے خوف اور غم نہیں ہوگا. علماء نے اس کے اندر ایک یہ بات بھی لکھی کہ جنت میں خوف اور غم نہ ہونے تو ہے کہ وہ اس سے پاک جگہ ہے، لیکن دنیا میں بھی اس کو یہ عزت دے دی جاتی ہے کہ اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اسے کوئی غم نہیں ہوتا جو پوری طرح اللہ کی بات مان رہا. یہ وہ نعمتیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں دین کے اندر، یہ وہ نعمتیں ہیں، اور یہ وہ نعمت ہے جو کہیں پہ دنیا میں اویلیبل نہیں ہے. یہ بادشاہوں کے پاس بھی اویلیبل نہیں ہے، وہ بھی اس کے محتاج. یہ بڑے سے بڑے جو عقل مند شخص ہیں، جینیسز ہیں، ان کے پاس بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ایسا بھی سنا کہ جو دوسروں کے پرابلم سالو کرتے تھے، پرابلم سالورز تھے اور سائیکیٹرسٹ تھے اور سائیکولوجیکل مشورے دیتے تھے، خوش رہنے کے طریقے سکھاتے تھے، انہوں نے سوئسائڈ کر لیا. بڑے فیمس دنیا کے اندر مانے ہوئے، انہوں نے سوئسائڈ کی. اور کاز بھی یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ایسا غم اور ایسی تکلیف تھی کہ وہ نہیں اسے برداشت کر سکتے. تو یہ ہوگا، یہ نیچرل آؤٹ کم ہے اللہ کی بات نہ ماننے کا، اور اس کی وجہ سامنے ہے. ایسے نہیں کہ انسان خود بخود الجھ جاتا ہے پیچھے، پاسٹ میں اور فیوچر میں، اس سے کون بچا ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوچ آ رہی ہے، میں اسے کیسے بچوں؟ ایک مجھے پاسٹ میں ہو گیا اور غم ہے اور فیوچر کا خوف ہے، ابھی کچھ میری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ٹوٹ رہی ہیں. تو اندر سے جب کہتے ہیں نا کہ انسان اندر سے بدل گیا ہے، یا یہ ذکر اندر سے سکون دیتا ہے، تو ان چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. یہ کئی بار پوری طرح ریئلائز یا سمجھی نہیں جا رہی ہوتی کیا بات کی جا رہی ہے، کہ دین میں سکون ہے یا دین کے اندر راحت ہے. پھر ذہن میں کوشچن آتا ہے کہ جو پیک پہ تھے دین کے، یعنی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ، ان کی تو فزیکلی وہ اتنی آرام دہ زندگیاں نہیں تھیں، وہ تو پیڑ پتھر مار رہے تھے، وہ تو ان کے پاس تو وہ کھانے کو کئی بار نہیں ہوتا تھا. تو دین سکون لاتا ہے، تو ہم نے سکون لیٹ کر لیا ان چیزوں سے، تو ہمیں بات پوری سمجھ نہیں آتی. آل دو ہم ایگری کر جاتے ہیں ایمان ہونے کی وجہ سے، لیکن ہمیں پوری طرح وہ یقین نہیں آتا کہ دین کے اندر کس سکون کی بات کی جا رہی ہے. جب نماز کے لیے حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، تو یہ کون سی فلاح ہے؟ کس، حالانکہ دکان بند کر کے، گاہک کو ریجیکٹ کر کے، کون سی فلاح کی طرف بلایا جاتا ہے؟ تو یہ ہے وہ فلاح، یہ ہے وہ سکون، یہ ہے وہ راحت جس کی طرف اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، کہ یہ کہیں نہیں ملے گی. تو یہ میرے پاس ہے اور میں انہی کو دوں گا جو میرے ہوں. سمپل. بلکہ ایک اللہ والے کا کال بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جو سکون ہمارے اندر ہے، یہ انہوں نے کہا، جو سکون ہمارے اندر ہے اگر بادشاہوں کو پتا چل جائے تو وہ شاید اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سے لڑیں کہ سکون ہمیں بھی دو. یعنی ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی تعلق میں کیا سکون چھپا ہوتا ہے، وہ کس کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا باہر والا بندہ. تو یہ ہے وہ ایکچوئل بات، کہ مسلمان کی زندگی، مومن کا جو حقیقی مومن ہے، اس کی زندگی کے اندر یہ ساری کوالٹیز ہوتی. جب اس کو یہ کہا جا رہا ہے غصہ نہیں آتا، تو یہ ساری بات ہے. اور وہ یہ کوئی ایک جملہ نہیں کہنے کے لیے غصہ نہیں آتا، وہ غصہ اس لیے نہیں آتا کیونکہ اس کے تقدیر کا اس کا یقین پورا ہے، وہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے ہوتا دیکھتا ہے، وہ دوسروں کو مارجن ایرر دیتا ہے، وہ اچھا گمان کرتا ہے. یہ ساری خوبیوں کی وجہ سے اس کو غصے اس کا کنٹرول میں رہتا ہے. اور پانچویں چیز جو امپورٹنٹ ہے، یا ان کی فیچرز میں سے ہے وہ ہے عاجزی.
سوری کیا؟
عاجزی. تکبر ریزن ہے, کاز ہے غصے کی. جس شخص میں تکبر ہوگا غصہ نیچرلی اس کے اندر ہوگا. اس لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے تو سمجھ جائے اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. میجورٹی ہوتا ہے, وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے, کچھ بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے, دوسرے کو کسی نہ کسی درجے میں نیچے سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں یہ مجھ سے کم ہے. اب ایسا شخص اپنی اس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے ریئیکٹ کرتا ہے, یعنی کچھ بھی اس ظاہر بات ہے اب خود ہی لنک کر لیں, اس بندے کی ایکسپیکٹیشن ہائی ہوتی ہیں کہ لوگ میری ریسپیکٹ کریں گے, لوگ میری اس چیز کو جانیں گے, ابلائز کریں گے کہ ہاں واقعی اس کے اندر یہ خوبی ہے. وہ جو بھی ہو, مال ہو, وہ ڈگری ہو, وہ علم ہو, وہ حسن ہو, وہ جو بھی ہو, وہ کہ دوسروں سے سمجھتا ہے کہ ابلائز کر کے اس کی تعریف, جب وہ نہیں ہوتا دیکھتا تو وہ ایکسپیکٹیشن ٹوٹتی ہے اور وہ فوراً ریئیکٹ کرتا ہے اس سے. کس وقت تو انسان کے اندر جب عاجزی آتی ہے تو وہ خود بخود اس کے اندر سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ساری چیزیں انٹرلنکڈ ہیں, یعنی ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. فار ایگزامپل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے تھے کہ جب ان کے ساتھ کوئی دش رویہ اختیار کرتا تو وہ آگے سے یہ کہہ دیتے کہ اسے تمہاری برائیوں کا نہیں پتا, اگر پتا چل جائے تو یہ اس سے بھی برا کرتا. یہ دیکھیں اس یہ نمونہ ہے عاجزی, یہ نمونہ ہے پازیٹیو تھنکنگ, یہ نمونہ ہے کہ ایکسپیکٹیشنز بالکل مٹی ہوئی ہیں. ایک حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے, امام غزالی رحمۃ اللہ نے نقل کی ہے حدیث پاک کہ اگر کسی نے چلتی پھرتی لاش دیکھنی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ. تو علماء نے اس کی ڈیٹیل میں لکھا کیا مراد ہے کہ وہ اس طرح مٹے ہوئے تھے اندر سے, جیسے ایک لاش مٹی ہوتی ہے, نہ اس کی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی ول ہوتی ہے, نہ اس کے اندر کوئی تکبر ہوتا ہے, بالکل مٹا ہوتا ہے شخص, اسے جو مرضی کوئی کہہ دے وہ ریئیکٹ نہیں کرتا. تو اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت تھی, اس لیے وہ یہ فرمایا کرتے. اسی طرح ایک اور اللہ والے تھے, ان کے ساتھ جب کوئی برا جملہ کہتا تو کہتے کہ اگر تم نے غلط کہا تو اللہ تمہیں معاف کرے, اور اگر تم نے صحیح کہا تو اللہ مجھے معاف کرے. اب یہ تربیت اپنی کر دینا کہ ایسے انسیڈنسز پہ یہ ریئیکٹ کر جانا, یہ نشانی ہے عاجزی کی, یہ نشانی ہے ایکسپیکٹیشن ختم ہوئی ہے, دوسرے کی غلطی اور کو معاف کرنے کی عادت ہے, یہ سب اس کا نمونہ ہے. اس کو کہتے ہیں غصہ کنٹرول, والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ ایسا شخص لوگوں کو معاف کرتا رہتا ہے, وہ غلطی کرتے رہتے ہیں یہ معاف کرتا رہتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اپنے غلام کی کتنی غلطیاں معاف کروں دیں گے, اگر 70 غلطیاں معاف کروں, اور 70 کا جو فکر ہے یہ کثیری کثرت کے لیے آتا ہے عام طور پہ عربک کے اندر. تو اس طرح کے نیچے کے معاف کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, کرتا جا رہا ہے, یہ تب ڈیولپ ہوتی ہے جب یہ ساری پیچھے اس کی ٹریننگ ہوئی ہوتی. تو پانچ چیزیں میں نے ذکر کی, تکبر ایک علیحدہ ٹاپک ہے, ان شاء اللہ وہ علیحدہ سے ڈسکس کریں گے تو وہ پورا ایک ٹاپک میں آ جائے گا ان شاء اللہ. تو ایک چیز ذکر کی کہ دوسرے کو مارجن آئر دینا, پازیٹیو تھنکنگ رکھنا, بدگمانی نہ کرنا, ایکسپیکٹیشنس کو لو کرنا, نئی سچویشن پہ ایڈجسٹ کر جانا, اور چوتھی چیز کہ تقدیر پہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا دیکھنا, اور اگلی چیز کہ انسان اپنے اندر عاجزی لائے. وہ کیسے آتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک, لیکن یہ پانچ کی چیزیں ہیں, یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ کاز بنتی ہیں غصے کی, اور ان کو محنت کا میدان بنانا چاہیے. ان کو لکھ لے, روزانہ نحصل کرے آج یہ پانچوں میں سے کتنی میری بہتر ہوئی, تو گریجولی امپروو ہوگا انسان. کہ یہ پانچ ایسی چیزیں, اور چھٹی چیز جو ہے وہ ہے, اسے اخلاقیات کی ہیڈنگ میں دے رہا ہوں کہ اس کے اندر کئی چیزیں آتی ہیں. فار ایگزامپل اس کے اندر یہ آتا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے, اللہ کے غیر سے محبت ہے, تو اسے غصہ آئے. کیا مطلب اس بات کا کہ اللہ کے غیر سے محبت کیا ہوگی؟ اگر انسان کسی انسان سے محبت ہوگی, اب اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے دور کرنے والی چیزوں کو دور کرنے کے لیے وہ غصے کو یوز کرے گا، مس یوز کرے گا. فار ایگزامپل ایک نوجوان ہے وہ کہیں انڈلج ہو گیا، اب اس کے باپ اسے سمجھائے گا تو اسے باپ پہ غصہ آئے گا. اور اسے حاصل کرنے کے لیے کئی بار اپنے غصے کو مس یوز کر کے کسی کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اسی طرح مال سے انسان کو محبت ہو جائے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ غصے کو یوز کرتا ہے. جو مال جہاں نظر آئے گا وہاں پہ دوسرے کو نقصان بھی پہنچائے گا، اور کوئی اسے روکے گا تو اس کو نقصان پہنچائے گا، غصے کو یوز کرتا ہے. تو اس کو ایک ہیڈنگ کے اندر لے آئے کہ جب اللہ کے غیر سے محبت ہو گئی تو اب وہ غصہ یوز مس یوز اس کا شروع ہو جائے گا. کیونکہ جب اللہ سے محبت، دیکھیے غصے کا رول ہی ہے، یعنی غصے کو پوچھے یوز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہی اس لیے کہ جو بینیفیشل چیزیں انہیں حاصل کرو اور جو نقصان دہ چیزیں انہیں دور کرو. یعنی کہ جس طرح کسی کنٹری کی ایک ہوتی آرمی، آرمی کا کام ہوتا ہے یہ دیکھتی رہے کہ کہاں نقصان کرنے والی چیز ہے اس کو دور کیا جائے، اس کنٹری کو کہاں کا نقصان دینے والی کوئی چیز ہے، کوئی فورس ہے، کوئی لوگ ہیں، ان کو ان سے بچایا جائے. تو یہ کام ہے غصے کا کہ ایک انسان کا ایم ہو آف لائف ہوتا ہے وہ جو بھی ہو، محبت اسے کہا جا رہا ہے، وہ مال ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، وہ اس ایم کے لیے جو اس سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ڈیویٹ کرنے والی، وہ غصہ ادھر استعمال ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے محبت کس سے ہے، ایم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ایم میں بنوں اور مجھ سے دور کرنے والی چیزوں پہ یہ غصہ استعمال ہو. اور اگر کوئی مجھ سے روکے تو وہاں پہ اس کو غصہ سے ریٹ کر کے یہ اس کو روکتا. حتیٰ کہ یہ تبلیغ اور دعوت اور دوسروں کو بات بچانا یہ بھی غصے کا نتیجہ ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو فورس ہوتی ہے وہ غصے ہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ سے تعلق ہے تو وہ برداشت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ حکم ٹوٹے میں کچھ نہ کروں، لوگ گناہ کر رہے ہیں یا کوئی میں گناہ کروں یا کوئی گناہ کرے اور کوئی اس کی ایفرٹ نہ کیجیے روکنے کی. اویئرنیس کریٹ کرنا بھی ایک ایفرٹ، ضروری نہیں ہے کسی کو ہاتھ سے پکڑ لینا، کوئی ضروری نہیں ہے کسی کو زبان سے ترش لہجے میں ہی کچھ کہنا، بلکہ اویئرنیس کریٹ کرنا بھی ایک ایفرٹ ہے. اور اس کے پیچھے بھی کلوٹ کاز تھی، وہ یہی تھی کہ انسان کو اللہ سے محبت ہے، اللہ وہ انسان برداشت نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ حکم ٹوٹ جائے. اسی لیے فرمایا کہ جب وہ حدیث پاک میں آیا کہ ایک شخص عبادت گزار تھا پرانی قوموں میں، لیکن اس سے اس کے جو ہو رہا تھا اس سے کوئی فکر نہیں ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب اس قوم پہ عذاب بھیجا تو کہا کہ اس پہ بستی کو الٹو، کہ اس کے ماتھے میں کوئی شکر نہیں آئی، کہ غصہ ہی نہیں آیا ایسے کہ کیوں کہہ رہا ہے معاشرے کے. وہ کچھ تو کرتا ہے، مینیمل یہ ہوتا ہے کہ کچھ اپنی بات پہنچا دیتا، اویئرنیس کریٹ کر دیتا. ڈپینڈ کرتا ہے کس لیول پہ انسان کا اپنے رول پلے کر سکتا ہے. تو عقل سے اور حکمت سے جہاں تک وہ رول پلے کر سکتا ہے کرتا، مینیمل یہ تھا کہ دعا کرتا. تو چھٹی چیز جو ہے اخلاقیات، تو اس چیز کو انشاءاللہ اگلی سیٹنگ میں اور تھوڑا سا الیبریٹ کر کے پھر غصے کا کنٹرول، غصے کا یوز کیا ہے، اس کو کیسے کرنا چاہیے، اس پہ انشاءاللہ تھوڑی بات کریں گے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ چھ امپورٹنٹ فیچر ذہن میں ہونے چاہیے غصے کے حوالے سے. کاز جو ہے، اور میں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اس میں ایک کاز یہ ہے کہ ہم مارجن آف ایرر نہیں دیتے دوسروں کو، دوسروں کی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ بدگمانی، کئی بار ریئلٹی وہ نہیں ہوتی جو ہم سوچ رہے ہوتے، یہ ہماری بدگمانی کی عادت کی وجہ سے، تو اس سے ہم ریئیکٹ کرتے. تیسری چیز یہ کہ ایکسپیکٹیشن ہماری بہت ہائی ہیں، وہ ریجڈ ہیں، فلیکسیبل نہیں ہے. ہم ایکسپیکٹیشن رکھ کے بس کہتے ہیں کہ دوسرا اس پہ اتر آئے، میں اس ایکسپیکٹیشن کو چینج نہیں کروں گا، تو یہ پرابلمس کریٹ کرتی ہے. اور پانچویں چیز کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ہر چیز کو اللہ سے ہوتے ہوئے دیکھنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہو رہا ہے، جس کو تقدیر کہا گیا. اور پانچویں چیز یہ کہ عاجزی پیدا کرنا. اور عاجزی کیسے پیدا ہوتی ہے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. عاجزی پیدا ہو جائے تو پھر انسان مائنڈ نہیں کرتا دوسرے کی بات کو اکثر اوقات. اور چھٹی چیز اخلاقیات کے پہلو کے اندر، اس میں امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انسان کو اللہ کی غیر سے محبت ہوتی ہے تو یقیناً اس کا غصہ مس یوز ہوتا ہے. اب یہ باتیں کہنا آسان ہے، تقریر پہ کیسے ایمان لایا جائے، وہ کیسی کیفیت پیدا ہو، اخلاقی اندر کیفیت کیسے پیدا ہو اور عاجزی کیسے پیدا ہو، تو اس کے لیے یہ علم اور ذکر یہ فیول کا کام کرتا ہے. علم اور ذکر سمجھیں کہ یہ بیسز ہیں، اس سے ہر خوبی جنریٹ ہوگی اوپر، اور جو خوبیاں علم سے بھی آتی ہیں وہ مستحکم ہو جائیں گی. دیکھیے کچھ ہیں ہمارے جو علم سے حاصل ہو سکتی ہے، فار ایگزامپل نماز پڑھنا، مجھے پتہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرض کرا دی میں پڑھنا شروع کر سکتا ہوں، صرف علم کی بیسز. آلدو اس کے اندر ہو سکتا ہے میرا کوئی محبت کا تعلق فیل نہ کروں اللہ تعالیٰ سے، لیکن میں کھڑا ہو سکتا ہوں نماز کے اندر علم کی بیسز. اب یہ مستحکم ہو جائے گی علم و ذکر کی وجہ سے، کہ جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کی میری خوبیاں پتہ چل جائیں گی، وہ مستحکم ہو جاؤں گا میں اس چیز کو. ذکر کے روز لے کرے گا مجھے اندر سے بدل دے گا، اندر سے کیا بدلے گا، اللہ کی محبت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے اٹیچمنٹ پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. اب میں نماز لگے باندھے اور اپنے آپ کو مجبور کر کے پڑھنے کے بجائے ایک فیلنگ کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاؤں گا، تو اس سے بھی ایک استحکام آ جائے گا. ادروائز کیا ہوگا کہ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو انسان بیلنس نہیں ہوتا یا مستقل مزاج نہیں ہوتا. وہ جو فلکچویشنز آتی ہیں کیفیت کے اندر، دین کے اندر، کبھی نماز پڑھنی شروع کر دی، کبھی کمزور ہو گیا، کبھی پڑھنی شروع کر دی، یہ علم اور ذکر کی کمی کی وجہ سے آتی ہے. علم اور ذکر کی کنٹینیوٹی، اس کا تسلسل، اس چیز کی تسلسل کا وجہ بنتی ہے دین پہ استحکام کی. تو یہ اس کے گین کرنے کا ایک ایسا گر ہے جو کہ جس کو ریپیٹ کیا جاتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم پہ پورا اتارتے، اور جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اندر ہمارے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ پاک، آپ کے دونوں جہانوں کے مالک ہیں، خالق ہیں، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام عظمتیں، تمام خوبیاں، تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آپ کا احسان، آپ کا لطف و کرم ہے کہ یا اللہ پاک آپ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا. یا اللہ ایمان کی دولت نصیب فرمائی. یا اللہ پاک ہم نے بچپن سے ہی قرآن کی آوازوں کو سنا، اذان کی آوازوں کو سنا. یا اللہ پاک آپ نے ایسے والدین دیے یا اللہ پاک جن کو ہم نے نمازیں پڑھتے دیکھا، آپ کے در پہ جھکتے دیکھا. یا اللہ آپ نے ایسے اساتذہ ہمیں میسر کیے جنہوں نے ہمارے اخلاق کی، ہمارے ادب کی، ہمارے دین کی، علم کی یا اللہ پاک تھوڑی بہت فکر کی. یا اللہ پاک لیکن جب انہوں نے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال دی کہ اب تم اس میں آگے بڑھنا، یا اللہ پاک وہاں ہم نے سستی دکھانی شروع کر دی، ہم نے دوسری چیزوں کو پریفرنس دینی شروع کر دی. یا اللہ پاک جو آپ نے ہمارے اندر ایبلٹیز رکھی تھیں، کوالٹیز رکھی تھیں، یا اللہ پاک اس کا مکمل استعمال نہ کر سکے. یا اللہ پاک جس کی وجہ سے زندگی کا ایک حصہ گزر چکا، کافی حصہ گزر چکا، یا اللہ پاک ابھی وہ کیفیت حاصل نہیں، وہ اخلاقی طور پہ، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، یا اللہ پاک جو کہ حاصل ہونی چاہیے، جو کہ ہم کتابوں میں اپنے اکابرین کی پڑھتے ہیں، جو اپنے بزرگوں کی پڑھتے ہیں، جو صحابہ کی پڑھتے ہیں، جو یا اللہ پاک آپ ہم سے چاہتے ہیں، یا اللہ پاک وہ ابھی صرف تذکروں تک ہیں، وہ ابھی تک صرف باتوں تک ہیں. یا اللہ پاک ہم آپ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ اپنی کمزوری سستی کا اقرار کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہیں، اپنے جرم کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہم سے کوتاہی ہوئی، آپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں. اور یا اللہ پاک یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حال کی اصلاح فرما دیں. یا اللہ پاک ہم چاہیں بھی تو یا اللہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتے جب تک آپ نہ چاہیں. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ فیصلہ فرما دیجئے، وہ نظر کرم ہم پہ ڈال دیجئے. یا اللہ پاک وہ یا اللہ پاک وہ رحمت والی نظر ہم پہ ڈال دیجئے. یا اللہ پاک ایک بار ہمیں قبول کر لیجئے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں قبول کر لیجئے. یا اللہ پاک تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، یا اللہ پاک یہ زندگی ایک بار ملی ہے، یا اللہ یہ نفس ہو یا اللہ پاک دوسری چیزوں کے پیچھے ضائع ہو جائے گی، یا اللہ اگر آپ نے رحم نہ فرمایا اپنی رحمت سے ہمیں یا اللہ پاک صحیح راستے پہ ڈال دیجئے، اس پہ جما دیجئے، یا اللہ پاک اس میں آگے بڑھا دیجئے، ہر دن ہمیں آپ سے تعلق میں آگے بڑھائے، ہر یا اللہ لمحہ ہمیں آپ کے تعلق میں آگے بڑھائے، کبھی بھی یا اللہ پاک ہم سٹیٹک بھی نہ ہوں اور کبھی نیچے بھی نہ جائیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یہ معاملہ ہمارے ساتھ کر دیجئے، حتیٰ کہ یا اللہ موت کا وقت آئے تو ہم تیرے قرب کی انتہا پہ ہوں، یا اللہ پاک تیری محبت کی انتہا پہ ہوں، تیرے یا اللہ پاک تجھ سے ملنے کے شوق کی انتہا پہ ہوں، یا اللہ آپ ہم سے ملنے کے مشتاق ہوں، ہم آپ سے ملنے کے مشتاق ہوں، یا اللہ پاک ایسی موت ہمیں نصیب فرمائیے، اور یا اللہ پاک ایسی موت سے بچائیے یا اللہ پاک جو مجرمین کی ہے، جیسے بھاگے ہوئے مجرم کو پکڑ کے کھینچ کے لایا جاتا ہے، یا اللہ پاک یہ سارے معاملات ہم نے فیس کرنے ہیں، ان قریب فیس کرنے ہیں، اس زندگی کی یا اللہ پاک رنگینیاں ان قریب ختم ہو جائیں گی، یہ دن رات کا آنا جانا ہمارے لیے ان قریب ختم ہو جائے گا، اس چلتی سانس سے دھڑکتا دل ان قریب رک جائیں گے، یا اللہ پاک ہم نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا قریب ہے، یا اللہ پاک لیکن نگاہوں پہ پردہ ہے، دل پہ پردہ ہے ہمارے، یا اللہ پاک ہر چیز ہمیں سوچتی ہے، یا اللہ پاک اپنی اصلاح کی فکر ہمیں نہیں سوچتی، اپنی رحمت سے ہماری حالت زار پہ رحم والا معاملہ فرما دیجئے، یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے اپنی رحمت سے بخش دیجئے، یا اللہ ماضی کا حصہ بن گئے، ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں اس کے بجائے سوائے کہ یا اللہ پاک آپ کے ہاتھ کے ہاتھ پھیلا دیں، آپ سے معافی مانگیں، یا اللہ پاک ہم مجرم ہیں اقرار کرتے ہیں، ہم غلط کار ہیں ہم اقرار کرتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ہمارے پر نفس حاوی ہوا ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ پاک جان بوجھ کے غلطی کی ہم اقرار کرتے ہیں، یا اللہ پاک کئی بار توبہ کر کے پھر تھوڑی اقرار کرتے ہیں، یا اللہ پاک ایک تیرا تو اس سے معافی نہ مانگے تو اور کیا کرے، یا اللہ پاک تیرا درد کے علاوہ اور کوئی درد نہیں، یا اللہ پاک تیری ذات کے علاوہ ہمارا اور کوئی رب نہیں، یا اللہ پاک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر کے خوش ہوتا ہے، معاف کرنا یا اللہ پاک تیری صفت ہے، یا اللہ پاک تو نے ایسے بھی فرمایا کہ اگر سارے لوگ گناہ چھوڑ دیں تو میں ایسی قوم پیدا کروں گا جو گناہ کرے گی اور مجھ سے معافی مانگے گی اور میں انہیں معاف کروں گا، یا اللہ پاک تیری رحمت کی صرف تیری غصے پہ حاوی ہے، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ پاک ایسی توبہ نصیب فرما جو توبہ تو نصوح ہو، یا اللہ پاک جو ہمارے اندر کی دنیا کو ہی بدل دے، یا اللہ پاک جو ہماری عادات ہی کو بدل دے، جو ہمارے یا اللہ کیفیات ہی کو بدل دے، یا اللہ پاک ایسی توبہ نصیب فرما اور ایسے یا اللہ پاک پتھر دل سے محفوظ فرما جو قرآن و حدیث کو سنتا رہے اور یا ٹس سے مس نہ ہو، وہ سن کے یا اللہ پاک ایسے ہی یا اللہ اگلا دن شروع کر دے کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، ایسے پتھر دل سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، دلوں کو موم فرما، دلوں کے اندر اپنی محبت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے قلوب تیرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، تو جہاں چاہیں ان کو پھیر دے اپنی رحمت سے، ان کو اپنی طرف پھیر دے، ہمیں دین پہ چلنا آسان کر دے، دین پہ یا اللہ پاک رہنا اس پہ مستقل مزاجی سے چلنا آسان کر دے، یا اللہ پاک دین کو ہماری طبیعت بنا دے، یا اللہ پاک طبیعت ہماری گندی عادات کو ختم کر کے یا اللہ پاک دین والی ہماری عادات بنا دے، یا اللہ دین پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے، دین کی سمجھ ہمیں نصیب فرما دے، یہ جو ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے یا اللہ پاک یہ کیفیت ہماری ختم فرما دے، یا اللہ نمازوں کی لذت نصیب فرما، فجر تہجد کی نماز کی لذت ہمیں نصیب فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت کرم والا معاملہ فرما، یا اللہ پاک جو وہ لوگ پریشان ہیں غموں میں مبتلا ہیں اپنی رحمت سے ان کے غموں اور پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ پاک یا اللہ پاک جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ پاک ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اولاد کی تربیت فرما، یا اللہ پاک ہم کیسے ان کی تربیت کریں، ہماری تو خود تربیت نہیں ہوئی، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی تربیت فرما، یا اللہ پاک انہیں گناہوں کے مواقع سے بچا، گناہ کرنے والے لوگوں سے بچا، گناہ کرنے والے دوستوں سے بچا، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنی حفاظت ان کی چاروں طرف ہر وقت ہر حال میں یا اللہ قائم فرما، یا اللہ پاک وہ ہم سے دور ہوتے ہیں لیکن یا اللہ پاک آپ سے قریب ہوتے ہیں، اپنی رحمت سے اپنی حفاظت میں ان کو رکھ، ان کی عزت جان مان آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، وہ اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب فتنے عروج میں ہیں اور دن بہ دن ان کا وہ بڑھتے جا رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کے پاس گناہوں کی آپشنز بڑھتی جا رہی ہیں۔ یا اللہ پاک، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تو ایک زلیخا تھی، یا اللہ پاک ان کو گناہ کی دعوت دینے والی بہت لوگ ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاک ان کے ایمان کو مضبوطی نصیب فرما جو ان کو دین پہ جما دیں، یا اللہ پاک اپنی لطف و کرم کا فیصلہ فرما، یا اللہ پاک جو رزق حلال کی وجہ سے پریشان، یا اللہ پاک ان کو رزق حلال نصیب فرما، یا اللہ پاک جو جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پریشان، ان کو یا اللہ پاک جسمانی راحت اور سکون والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ پاک جو روحانی پریشانی کو اس بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ان کو روحانی شفا نصیب فرما، یا اللہ پاک ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما، عافیت اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ قبر میں رہنا نصیب فرما، اور عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا استحقاق جنت و فردوس نصیب فرما۔ یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں، یا اللہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اپنی رحمت سے ان کے نکلنے کی سبیل پیدا فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے والدین اور اساتذہ اور مشائخ کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، ان کی یا اللہ صحت میں برکت پیدا فرما، ان کے مال میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے، یا اللہ پاک جس طرح انہوں نے ہم پہ رحم فرمایا، آپ ان پہ رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں کبھی یا اللہ پاک بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، کبھی غیروں کا محتاج نہ فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر موت تک یا اللہ پاک غنا والی زندگی نصیب فرما، اپنے تعلق والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ خیریں نصیب فرما، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Yeah.